الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا أشد حبا لله. میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ کے اندر رفع بستر آ جائیں ٹیک لگا کے بھائی، راستہ دے دیتے سر کشن. اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے جملہ خبریہ کے ذریعے اطلاع دی کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ جو لوگ اللہ کے اوپر ایمان لائے وہ اللہ تعالیٰ سے شدید نہیں اشد محبت فرماتے ہیں. اور اشد محبت پیدا کہاں سے ہوتی ہے؟ کہ جن کے اندر محبت ہے ان کے ساتھ ہو جائے انسان. گزشتہ جمعے اسی بات پر بات ختم ہوئی تھی کہ ہم اللہ کے راستے میں چلنا تو چاہتے ہیں، اللہ کو پانا بھی چاہتے ہیں، اللہ کو حاصل کرنا بھی چاہتے ہیں، لیکن یہ چاہتے ہیں کہ کوئی مشکل بھی ہمارے اوپر نہ آئے، کوئی آزمائش بھی ہمارے اوپر نہ آئے، شیخ ہمیں ڈانٹے بھی نہ، ہمیں کوئی، ہم اپنی مرضی کے مطابق چلتے رہیں اور منزل ہمیں مل جائے. یہ اسی طریقے سے کہ ایک انسان کو بتایا جائے کہ یہ ٹرین یہاں سے لاہور جا رہی ہے جو اس طرف جا رہی ہے، وہ کہے نہیں میں اس طرف جانے والی، میں بیٹھ کے لاہور نہیں جانا چاہتا، میں تو اس طرف جو جائے گی میں اس سے لاہور جانا چاہتا ہوں، تو پہنچے گا کبھی منزل تک؟ ہر انسان کہے گا کہ نہیں، جس طرف کی گاڑی میں بیٹھے گا اس منزل کی طرف تو پہنچے گا، جس طرف کی گاڑی میں بیٹھے گا اس طرف کی منزل پہ تو پہنچے گا. تو لہٰذا اگر اللہ تک پہنچنا ہے، اللہ کی دوستی اور اللہ کی ولایت حاصل کرنی ہے، تو اولیاء اللہ نے جو طریقہ اختیار کیا، جس راستے پر وہ چلے اس راستے کو اختیار کرنا پڑے گا. پھر اس راستے میں آنے والے غم، انسان یہاں سے تھوڑا سا سفر کرتا ہے لاہور تک کا، 18 گھنٹے 20 گھنٹے کا سفر ہے آج کل، وہ بھی آرام دہ، جہاز سے تو 1.5 گھنٹے کا ہے، لیکن اس کے لیے کتنی تیاری کرتا ہے انسان، کپڑے اکٹھے کر رہا ہے، کبھی برش اٹھا رہا ہے، کبھی سوچ رہا ہے کوئی چیز رہ تو نہیں گئی، کبھی کسی چیز کی فکر، کبھی کسی چیز کی فکر، پھر ایئرپورٹ بھاگنے کی فکر، پھر جہاز پکڑنے کی فکر، پھر وہاں اترنے کے بعد فکر کہ اب منزل تک کس طرح پہنچوں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تجھے دنیا میں بھیجا بھی بے فکری سے اور بلاؤں گا بھی بے فکر کر کے. بھائی کوئی آیا سوچ کر کے آیا ہے؟ ہم جتنے آئے سوچ کر کے آئے کہ ہم کیسے جائیں گے، اللہ تعالیٰ نے بے فکر کر کے بھیج دیا کہ تجھے کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میرے زیر انتظام تو جا رہا ہے، میرے زیر انتظام جا رہا ہے، لہذا بے فکر ہو کر کے جا. اور جب دنیا سے جاتا ہے تو اچانک چلا جاتا ہے، اچانک چلا جاتا ہے، انسان سوچتا نہیں ہے کہ اب میری موت آئی، اب میری موت آئی، اب میری موت آئی. تو اگر سوچتا رہے گا تو سوچتے سوچتے ہی مر جائے گا، جی نہیں سکے گا. تو دونوں طرف اللہ تعالیٰ نے بے فکری رکھی، اپنے ذمہ رکھ لیا. اسی لیے حضرت الاردوی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے تھے مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے شاہی سواری عطا فرمائی ہے. فرمائے لوگ کوئی مہمان آتا ہے اس کو آپ کسی جگہ پہنچانے کے لیے جاتے ہیں، کبھی گاڑی لے کر کے جاتے ہیں، کبھی جو ہے اس کو دور بھیجنا ہے تو ہوائی جہاز سے بھیجتے ہیں. فرمایا اللہ تعالیٰ نے جب اپنے پاس بلایا تو فرمایا کوئی گاڑی کوئی سواری نہیں، فرمایا 4 انسانوں کے کندھوں کے اوپر بیٹھ کر کے تو آ جا. جو اشرف المخلوقات ہے وہ اشرف المخلوقات کے کندھے پر جائے گی، اگرچہ فاسق اور فاجر ہی کیوں نہ ہو، اگرچہ فاسق فاجر کیوں نہ ہو، لیکن کیا ہے 4 کندھوں پر جا رہا ہے. تو پچھلے ہفتے جو بات یہاں ختم ہوئی تھی کہ دوستو ہم چاہتے ہیں کہ ہم اللہ تک پہنچ جائیں، لیکن اس کے لیے جو مجاہدات اختیار کرنی، جو مشقتیں برداشت کرنی ہیں، تو اس کے لیے میں نے دادا کی مثال ایک بتائی تھی کہ 17 سال حضرت شاہ عبد الغنی صاحب پھلپور، 3 سال حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ رہے. آپ کو یہ پوچھے کہ آپ کو یہی ایک کیوں شخصیت نظر آئی، تو بھائی میں نے دیکھا ہی نہیں کو، میں نے دیکھا ہی نہیں کو, میں نے آنکھ کھولی تو دیکھا ہی نہیں کو اور آج تک دیکھ رہا ہوں. تو لہذا جس کو انسان دیکھتا ہے اسی کی مثال پیش کرتا ہے. تو تین سال حضرت معاشا محمد احمد صاحب رحمت اللہ علیہ کے پاس زیادہ گئے, تین سال لگاتار جاتے رہے. پھر اس کے بعد 17 سال حضرت شاہ عبد الغنی صاحب پورپور رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں, پھر کیا کیا مجاہدات اختیار کیے. لیکن کبھی یہ خواہش انسان کے دل کے اندر اگر پیدا ہو جائے کہ میں بیعت اس لیے ہوا ہوں کہ مجھے خلافت مل جائے, دوستو جو کچھ اس نے اپنی زندگی میں محنت کی ہے وہ ساری کی ساری محنت اسی وقت رائے گا ہو جاتی ہے. کیونکہ بیعت انسان ہوتا ہے کس لیے, مقصود اللہ کی ذات ہوتی ہے کہ شیخ مجھے میرا ہاتھ پکڑ کر اللہ کے اللہ تک پہنچا دے. جب اللہ تک پہنچ گیا تو خلافت کیا چیز ہے؟ اب خلافت کیا چیز ہے؟ خلافت کی ضرورت ہے؟ اب تو اللہ تک پہنچ گیا, اور اللہ جو تو میرا تو سب میرا, فلک میرا زمین میری, جو تو میرا تو سب میرا, فلک میرا زمین میری, جو تو نہیں میرا تو کوئی شے نہیں میری. جس کو اللہ تعالیٰ مل جائے سب کچھ اس کو حاصل ہو گیا, سب کچھ حاصل ہو گیا. لیکن جس کو اللہ تعالیٰ نہیں ملے اس کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوا. لہذا اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کو مانگے. اللہ تعالیٰ سے کوئی حاجی امداد اللہ صاحب حاجی مکی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے تھے, کوئی تجھ سے کچھ کوئی کچھ مانگتا ہے, کوئی تجھ سے کچھ کوئی کچھ مانگتا ہے, الہی میں تجھ سے طلبگار تیرا. یعنی یا اللہ کوئی تیرے لیے کوئی اس لیے رو رہا ہے کہ اللہ میری تجارت اچھی کر دے, کوئی اس لیے رو رہا ہے کہ اللہ مجھے صحت عطا فرما دے, کوئی اس لیے رو رہا ہے کہ اللہ میرے روزگار میں اور بڑھوتی ہو جائے برکت ہو, اور کوئی اس لیے رو رہا ہے کہ اللہ تو مجھے مل جائے. وہی شاہ محمود والی مثال پیش کرتا ہوں کہ شاہ محمود نے کیا اعلان کیا, اس نے اعلان کیا کہ آج جو میرے دربار میں جو شخص جس چیز پر ہاتھ رکھ دے گا وہ چیز اس کی ہو جائے گی. سارے وزرا دوڑے, کسی نے وزارت کی کرسی پر ہاتھ رکھ دیا, کسی نے چاندی اور سونے کے اوپر ہاتھ رکھ دیا, کسی نے خوبصورت باندھیوں کے اوپر ہاتھ رکھ دیا. ایاز جو غلام تھا وہ شاہ محمود کا, وہ آیا اور شاہ محمود کے پیچھے کھڑا ہو کر شاہ محمود کے سر پر ہاتھ رکھ دیا. اگر غور سے سنیں تو اس کے اندر ہمارے لیے ایک عظیم الشان عبرت ہے کہ اس نے آ کر کیا کیا, شاہ محمود کے سر پر ہاتھ رکھ دیا. شاہ محمود نے کہا کہ ایاز یہ کیا کر رہا ہے؟ اس نے کہا حضور جو آپ نے اعلان کیا تھا اپنے اعلان کے مطابق جو جس چیز پر ہاتھ رکھے گا وہ چیز اس کی ہوئی, لہذا میں نے آپ کے اوپر ہاتھ رکھ دیا, آپ میرے ہو گئے. تو اس نے پوچھا تو نے مجھ پر کیوں ہاتھ رکھا؟ اس نے کہا اے شاہ, یہ جتنے لوگ ہیں انہوں نے جن جن چیزوں پر ہاتھ رکھا ہے سب چیزیں ایک دن فنا ہو جائیں گی. چاندی سونا ایک دن ختم, وزارت کی کرسی ایک دن ختم, لیکن اے شاہ جب تک تو زندہ ہے تو سارا ملک میرا ہے, سارا ملک میرا ہے. جہاں تو جہاں تیری حکومت ہوگی وہیں میری بھی ہوگی. تو اللہ والے ساری دنیا کو چھوڑ کر کے اللہ کے اوپر اس لیے ہاتھ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی حکومت جہاں ہے, جہاں وہ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی منشا کے مطابق جاتے ہیں. من کان للہ کان اللہ لہ, جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس کے ہو جاتے ہیں, پھر اکیلا ہی کیوں نہ ہو. حضرت شاہ عبد الغنی صاحب پھلپور رحمت اللہ علیہ دادا فرماتے کہ 12-8 گھنٹے حضرت عبادت کیا کرتے تھے, 12-12 گھنٹے عبادت کیا کرتے تھے, کوئی مجمع نہیں ہوتا تھا, حضرت اکیلے ہوتے تھے. لیکن فرمایا جی ایسی مستی اور ایسی لذت ہوتی تھی کہ فرمایا کہ ایسا لگتا تھا کہ معلوم نہیں کس عالم کے اندر ہے حضرت. کس لیے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات, اللہ کے نام کے اندر جو لذت ہے, اللہ کو پانے کے اندر جو لذت ہے دوستو, وہ لذت انسان جب حاصل ہو جاتی ہے جب معلوم ہوتا ہے. بغیر حاصل ہوئے اس لذت کے بغیر حاصل کیے انسان اگر لاکھ کوشش کرے سمجھانے کی کبھی بھی اس کو نہیں سمجھا سکتا. ہم ایک عام کا مزہ, ایک معمولی سی چیز ہے, ایک عام کا مزہ ایک انسان کو نہیں سمجھا سکتے. سمجھا سکتے ہو بھائی؟ سمجھا لو گے؟ اگر کوئی آپ سے پوچھتا ہے کہ بھائی آم کیا چیز ہے تو ایک انسان سمجھا پائے گا؟ اگر ایک انسان کو آپ نے آم کا مزہ سمجھایا کہ آم تو میٹھا ہوتا ہے, اب وہ کہتا ہے کیا شہد جیسا؟ کہتے نہیں. چینی جیسا؟ نہیں. تو پھر کس چیز جیسا؟ تو عقل مند انسان کیا کرتا ہے, آم نکالتا ہے, اس کو کاٹتا ہے, اس کے منہ میں رکھ دیتا ہے, کہتا ہے ایسا میٹھا ہوتا ہے. تو دوستو اللہ تعالیٰ کی محبت انسان کتنی بھی بتائے لیکن کبھی سمجھ میں نہیں آئے گی. لیکن اگر وہی محبت انسان کی اگر انسان کے دل میں اتار دی جائے تو اس کو پتہ چل جائے گا کہ اب میری چال, اب میری ڈھال, اب میری گفتار, اب میری رفتار, ہر چیز کے اندر فرق آ جاتا ہے. خواجہ عزیز الحسن صاحب مجوب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت حکیم الامت حضرت حانوی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا تھا کہ حضرت کیا اللہ تعالیٰ جب دل کے اندر آ جاتے ہیں تو کیا معلوم ہو جاتا ہے یا کسی سے پوچھنا پڑتا ہے؟ تو حضرت حکیم الامت مجدد الملت حضرت معاشر اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا جواب دیا؟ حضرت نے فرمایا خواجہ صاحب جب آپ بالغ ہوئے تھے تو کیا آپ کو کسی سے پوچھنا پڑا تھا کہ دوستو بتاؤ کہ میں بالغ ہوا یا نہیں, یا خود بخود معلوم ہو گیا تھا کہ میں بالغ ہو گیا؟ فرمایا حضرت خود بخود معلوم ہو گیا تھا. تو فرمایا خواجہ صاحب اسی طرح جب روح بالغ ہوتی ہے تو انسان کو خود محسوس ہو جاتا ہے کہ اب میری روح بالغ ہو گئی, پھر گناہوں سے بچنا انسان کے لیے آسان ہو جاتا ہے, نیک کام کرنا انسان کے لیے آسان ہو جاتا ہے, گناہ چھوڑنا مشکل نہیں رہتا بلکہ آسان ہو جاتا ہے. اور حضرت شاہ عبد الغنی صاحب پھلپھولی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اولیاء اللہ کے لیے گناہ چھوڑنا آسان نہیں بلکہ مزیدار ہو جاتا ہے, ان کو اس کے اندر لذت آنے لگتی ہے, کیونکہ جو جس سے محبت ہوتی ہے اس کی بات ماننے میں انسان کو مزہ آتا ہے. اس دنیا کے اندر انسان اگر کسی سے محبت کر لے اس کی بات ماننے میں مزہ آتا ہے یا نہیں آتا؟ بولے بھائی, آدھے سر جھکا کر کے بیٹھے, آدھے سر اٹھا کر کے بیٹھے, مزہ آئے گا یا نہیں آئے گا؟ بیوی سے ہی محبت ہو جائے, ماں سے محبت ہو جائے, بہن بھائیوں سے محبت ہو جائے, والد سے محبت ہو جائے, بات ماننے میں مزہ آتا ہے نہیں آتا؟ اور شیخ سے محبت ہو جائے. دوستو یہ دنیا کی جتنی محبت ہے یہ سب دنیا کے لیے, لیکن اگر شیخ سے محبت ہوتی ہے, ڈھاکہ میں ایک شخص نے دادا سے سوال کیا کہ حضرت اگر ایک دفعہ اپنے ماں باپ کو نظر رحمت سے دیکھ لے تو اللہ تعالیٰ ایک حج مقبول کا ثواب عطا فرماتے ہیں, لیکن اگر ایک دفعہ اپنے شیخ کو محبت کی نظر سے دیکھے تو اس کا اجر کیا ہے؟ فرمایا اگر ایک دفعہ اپنے شیخ کو ایک محبت کی نظر سے دیکھے گا تو وہاں اللہ تعالیٰ کیا کریں گے, ایک حج مقبول کا ثواب عطا فرمائیں گے. اور اگر اپنے شیخ کو ایک دفعہ محبت کی نظر سے دیکھے گا تو اللہ تعالیٰ اپنی ذات اس کو عطا فرمائیں گے. اگر اس محبت کے اندر کوئی تاثیر نہ ہوتی اور اللہ تعالیٰ کا سودا اتنا مہنگا نہ ہوتا تو دوستو یہ بڑے بڑے علماء, یہ بڑے بڑے صوفیہ, یہ جنہوں نے اپنی پوری زندگی اس راستے کے اندر لگا دی, وہ کبھی اپنی زندگی نہ لگاتے اس چیز کے اندر. ان کو اللہ تعالیٰ نے کتنا علم دیا تھا, حضرت گوگوئی رحمۃ اللہ علیہ کو اتنا علم دیا تھا کہ میں نے دادا سے سنا کہ شاہ عبد الغنی صاحب پھلپھولی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہونے کا دعویٰ کرے تو اس دعوے کو نبھا بھی دیں گے. اللہ تعالیٰ نے اتنا علم عطا فرمایا تھا, لیکن کیا تھا, حضرت حاجی صاحب کی جوتیوں میں جا کر کے بیٹھ گئے, حضرت حاجی صاحب کی جوتیوں میں جا کر کے بیٹھ گئے. اور حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کس طریقے سے, جب محبت ہوتی ہے تو آزمایا بھی جاتا ہے. آج لوگ کیا کہتے ہیں, ارے ہمیں کیوں آزمایا جا رہا ہے؟ جس سے محبت ہوتی ہے اسے آزمایا بھی جاتا ہے کہ محبت میں تاکہ کھڑے, اور اب انسان کہے کہ اللہ تعالیٰ کو تو سب معلوم ہے, اللہ کے علم میں تو سب ہے کہ کون منافق ہے اور کون مسلمان ہے, یہ تو اللہ کے علم ہے, پھر اللہ تعالیٰ ہمیں کیوں آزما رہے ہیں؟ تو دادا نے ارشاد فرمایا اس لیے کہ اللہ کے علم میں تو ہے لیکن بندوں کے علم میں بھی آ جائے کہ کون منافق ہے اور کون مسلمان ہے. جب غزوہ تبوک ہوا تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ کفار تیاری کر رہے ہیں اپنا لشکر لے کر, ہر قل نے 40,000 کا لشکر کیا کیا تھا, بھیجا کہ جاؤ مسلمانوں کو ختم کر کے آ جاؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ تم بھی تیاری کرو. اب غزوہ تبوک جس موقع پر آیا, ایک تو وہ گرمی کا زمانہ تھا, گرمی کا زمانہ, دوسرا کھجور کے اور جو باغات تھے اس کا پھل پکا ہوا بالکل تیار تھا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور گرمی, صحابہ کے پاس اموال کچھ نہیں, اموال کچھ نہیں. حضرت ابوبکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اسی طرح جمع فرمایا اور جمع فرما کے خطبہ دیا اور فرمایا ہے صحابہ ہمارا مقابلہ کفار سے, لہذا جس مسلمان کے پاس جو سامان ہے وہ لے آئے. تو روایات کے اندر آتا ہے, امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب المغازی کے اندر لکھا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارا سامان لے آئے, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آدھا سامان لے آئے, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 300 اونٹ سامان کے لدے ہوئے لا کر کے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پیش کیے. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا, یا اللہ میں عثمان سے خوش ہوا, تو بھی عثمان سے خوش ہو جا. یہ حالات, اور جن صحابہ کے پاس نہیں تھا, آج تو ہم جان چھڑاتے, آج ہم جان چھڑاتے, اس وقت کیا حالت تھی کہ جن صحابہ کے پاس نہیں تھا, جو غریب صحابہ تھے وہ مزدوریاں کرنے نکل گئے, صبح سے شام تک مزدوری کرتے, شام کو جو کماتے وہ لا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر رکھ دیتے کہ یا رسول اللہ یہ مسلمانوں کی تیاری کے لیے. تیار ہوا لشکر, مسلمانوں کا لشکر بھی تیار ہوا, چلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم, لیکن غزوہ پیش نہیں آیا. لیکن بتانا یہ مقصود ہے کہ کس حالت کے اندر نکلے تھے, کہ جس وقت پھل پکا ہوا, غربت اتنی, لیکن اس حالت کے اندر بھی اللہ کے نبی نے حکم دیا, صحابہ تیار ہو گئے. آج کیا ہے, رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ کہتے ہیں کہ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے. دوستو, دل بڑی مشکل سے بن پاتا ہے, دل بڑی مشکل سے بن پاتا ہے, دل آئینہ بنتا ہے, رگڑے جب لاٹ کھاتا ہے دل. تو حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں گئے. حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کھانا تناول فرما رہے تھے. حافظ زامن شہید رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھ لیا, حضرت گنگوئی کو پکڑا اور حضرت گنگوئی کو پکڑا اور حاجی صاحب کے پاس لے گئے. فرمایا, ارے حاجی صاحب دیکھو تو صحیح کون آیا ہے. حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کھانا کھاتے کھاتے دیکھا, ایسے نظر اٹھا کر جو دیکھا حضرت گنگوئی, تو فرمایا حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روٹی اٹھائی, اس کے اوپر سالن رکھا تھوڑا سا اور حضرت گنگوئی کے ہاتھ میں دیا اور فرمایا, جہاں چپلیں رکھی ہیں وہاں بیٹھ کر کے کھا لو. ایک شخص جس کے پیچھے اتنے بڑے بڑے وقت کے علماء چلنے والے ہو اور اس کو یہ کہا جائے کہ جہاں چپلیں رکھی ہیں وہاں بیٹھ کر کے کھا لو, آپ کا امتحان. حضرت گنگوئی کا آپ کا امتحان, لیکن اللہ تعالیٰ جس کو پاس کرانا چاہتے ہیں دوستو, اس کو ہمت بھی ایسی عطا فرماتے ہیں. حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ یہ نہیں سوچا کہ لوگ میرے بارے میں کیا سوچیں گے, حضرت وہیں بیٹھ گئے. حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ترچھی نظروں سے دیکھتے رہے کہ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کا چہرہ متغیر ہوتا ہے یا نہیں, لیکن وہاں متغیر ہونا تو کیا, اپنی خوش نصیبی سمجھ کر کے بیٹھے تھے, اپنے خوش نصیبی سمجھ کر کے بیٹھے تھے کہ مجھے میرے شیخ نے حکم دیا ہے. مجھے میرے شیخ نے حکم دیا ہے، بیٹھ کر کھا لیا وہاں پر. کچھ دنوں کے بعد خلافت تھی، خلافت دینے کے بعد حضرت نے فرمایا حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ نے کہ خلافت تو میں نے آپ کو اسی دن دے دی تھی جس دن میں نے آپ کو وہاں اپنی چپلوں پر بیٹھ کر کے کھانے کے لیے کہا تھا، لیکن آج آپ کو اجازت نامہ دے رہا ہوں کہ آپ کیا خلیفہ ہے. خلافت طلب نہیں کی جاتی، خلافت کیا ہے؟ خود اللہ تعالیٰ شیخ کے دل میں ڈالتا ہے تب خلافت وہ دیتا ہے. آج ہم کیا ہے، کوئی طالب جاہے حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تمام گناہوں کی جڑ دو چیزیں، حب جاہ نمبر ایک، کیا ہے؟ بولو بھائی کچھ، میں آپ بھی تو بولے، خالی میں بولتا رہا ہوں ایک گھنٹہ اور آپ پانی پی کر گھر چلے جائیں. کیا ہے نمبر ایک؟ حب جاہ، اور نمبر دو حب باہ. یہ دو چیزیں ایسی ہیں، فرمایا اس کے اندر تمام گناہ شامل ہیں. فرمایا گا جا آ گئی انسان کے اندر، بڑائی آ گئی کہ میں تو کچھ ہو گیا، میں تو کچھ بن گیا، اللہ نے مجھے کچھ بنا دیا. فرمایا تو کچھ بھی نہیں بنا. یا یہ طلب آ گئی کہ مجھے شیخ سے خلافت مل جائے، یا یہ طلب آ گئی کہ کسی بڑے شیخ سے بحث ہو جاؤ، بحث ہونے کے بعد پھر جب اپنا نام لکھوں گا تو پھر لکھوں گا خلیفہ کس کا، مرید کس سے، فلاں شیخ سے. فرمایا اس سے فائدہ نہیں ہوگا. فرمایا فائدہ کس سے ہوگا؟ فرمایا جس سے تمہاری مناسبت ہو جائے، جس سے تمہاری مناسبت ہو جائے. فرمایا جس سے مناسبت ہو جائے اس سے بیعت ہو جاؤ. جب بیعت ہوگی اور مناسبت ہوگی اور جب پھر فائدہ ہوگا تو فرمایا پھر اللہ تعالیٰ راستہ بھی آسان فرما دیں گے، پھر تمام چیزیں آسان ہو جائیں گی. تو ایک حب کیا ہے؟ جا، انسان کو جاہ و جلال کا ہوتا ہے کہ میں یوں ہوں، میں یوں ہوں، میں فلاں ہوں، میں کیا ہوں. ارے میں کیا، جب تک یہ میں انسان کے اندر سے نہیں نکلتی اس وقت تک انسان انسان نہیں بنتا. حضرت مولانا مشرف علی تھانوی، ابھی لاہور جانا ہوا تو حضرت بیان فرما رہے تھے کہ فرمایا کہ یہ میں اتنی خطرناک چیز ہے کہ انسان کیا کہتا ہے، میرا پخانہ. فرمایا یہاں بھی میں جب لگتی ہے تو میں اچھی بن جاتی ہے کہ میرا پخانہ. فرمایا دوسرے کا پخانہ دیکھیں تو کیا کہتا ہے، ارے ناک بند کر لیتا ہے، منہ موڑ لیتا ہے. لیکن فرمایا کہ اپنا ہو، میرا پخانہ، میری ناک، تو فرمایا کیا کہتا ہے، اپنی ناک کو اپنی ناک سمجھتا ہے. فرمایا جب تک یہ میں نہیں نکلے گی اس وقت تک اللہ تعالیٰ کی نسبت اور معرفت کبھی حاصل نہیں ہوگی. آج کیا ہے، میں ہے، ہر انسان آج کیوں لڑ رہا ہے؟ وہ کہتا ہے میں فلاں جاگیردار، وہ کہتا ہے میں فلاں قبیلے سے، وہ کہتا ہے میں فلاں قبیلے کا سردار، وہ کہتا ہے میں اونچے خاندان سے ہوں، وہ کہتا ہے میں سید زادہ ہوں، وہ کہتا ہے میں جو ہوں اتنا امیر ہوں، مالدار ہوں. جب تک یہ میں باقی ہے دوستو، اس وقت تک اللہ تعالیٰ کی ذات حاصل نہیں ہو سکتی. آج کیا ہے، اس میں نے ہمیں بکری بنا کر کے رکھ دیا. میں کون کرتے ہیں، بکری کرتی ہے. آج مسلمانوں میں کہاں سے آئی، یہ بکری پنا کہاں سے آیا؟ یہ اپنی میں کی وجہ سے آیا کہ میں تو، ارے مجھے کس طریقے سے کہہ دیا، مجھے شیخ نے کس طریقے سے ڈانٹ دیا، مجھے کتنے روک دیا. میری نظر میں تو یہ کام صحیح تھا، نہیں میری نظر نہیں، یہ دیکھے شیخ کی نظر میں کیا صحیح ہے. شیخ نے جو کہہ دیا اس کے اوپر عمل کر لے. جب عمل کرے گا تو انسان کیا ہے، بعض دفعہ شیخ ایسا عمل بتا دیتا ہے کہ انسان کو عمل کرتے وقت اس کی نانی مرتی ہے، اس وقت اس کی نانی مرتی ہے. اب اگر کہتا ہے کہ نہیں حضرت میری نظر کے اندر تو یہ عمل ایسا نہیں، ایسا ہونا چاہیے، تو کیا ہوگا بھائی، جو بچے اوپر کھیل رہے ہیں ان کو چپ کرا. اور جب میں نکل جاتی ہے اپنی کہ میں تو کچھ بھی نہیں، اللہ تیرا بندہ ہوں، تو بس صرف معاف فرما دے، تو صرف مجھے معاف فرما دے، میرے لیے اتنا ہی کافی ہے. تو جب میں نکل جاتی ہے انسان کے اندر سے تو پھر انسان انسان بن جاتا ہے.
اس میں کو نکالنے کے لیے اللہ والوں کے پاس جایا جاتا ہے. اگر کانٹا چپ جائے, کوئی کانٹا چپ جائے تو اس کو نکلوانے کے لیے کس کے پاس جاتا ہے انسان؟ ڈاکٹر کے پاس, حکیم کے پاس. تو دوستو, یہ دلوں کے اندر جو تکبر اور عجب کا کانٹا چپ گیا, اب اس کو نکلوانا ہے تو کسی اللہ والے کے پاس جانا پڑے گا. یہ سوچے کہ بیٹھے بیٹھے میں خود نکال لوں گا, تو خود کبھی نہیں نکلے گا. خود نکلے گا, اپنا علاج انسان خود کرے. ڈاکٹر بھی اپنا علاج خود نہیں کر سکتا. ڈاکٹر بھی جب بیمار ہوتا ہے, ایک ڈاکٹر سے کسی نے پوچھا کہ میاں آپ بیمار ہیں, دوائی کس کی لے رہے ہیں؟ کہا کہ وہ فلاں جو دور ایک ڈاکٹر ہے, بھائی تھوڑا تھوڑا آگے ہو جائے تاکہ جو لوگ باہر ہیں ان کو اندر جگہ مل جائے. گرمی بھی سخت ہے, اندر آئیں گے تو پنکھے کے نیچے بھی آ جائیں گے. تو انہوں نے کہا کہ کس کا علاج کرا رہا ہے؟ تو اس نے کہا کہ وہ جو دور ڈاکٹر ہے ان سے, ان کا. تو کہا اپنا اپنا علاج خود کیوں نہیں کر رہے؟ تو کہیں کہ میری فیس زیادہ ہے. تو کہا میری فیس زیادہ ہے اس لیے, لیکن اللہ والوں کی یہاں فیس نہیں لی جاتی. خانقاہوں کے اندر فیس لی نہیں جاتی, دی جاتی ہے. وہاں فیس لی نہیں جاتی. دیکھو دوستو, اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کو کتنا آسان بنایا, اتنا آسان بنایا کہ آپ کسی کالج اور یونیورسٹی کے اندر چلے جائے تو وہاں جا کر کے کتابیں آپ اپنی جیب سے خریدیں گے, کپڑے آپ اپنی جیب سے خریدیں گے, اور وہاں رہن سہن کا خرچہ اپنے گھر سے منگوا کر کے خرچ کریں گے. اور اللہ نے اپنے دین کو اتنا آسان فرمایا کہ مدارس کے اندر چلے جائے تو کپڑے بھی مفت ملتے ہیں, کھانا بھی مفت ملتا ہے, کتابیں بھی مفت ملتی ہیں, مہینے کا خرچہ بھی جو بھی ایک ہو ایک محدود مقدار کے اندر وہ بھی مفت ملتا ہے. تو حضرت شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا آسان کیوں کیا؟ فرمایا اس لیے کہ قیامت کے دن کوئی غریب یہ نہ کہہ سکے کہ اللہ میں تیرا دین اس لیے نہیں سیکھ سکا کہ اتنا مہنگا تھا, میں کہاں سے سیکھتا, اتنا آسان کر دیا, اتنا آسان کر دیا کہ لینا نہیں, دینا دینا نہیں لینا پڑتا ہے کہ یہ لے لو, یہ لے لو, یہ لے لو, یہ لے لو, پھر اللہ تعالیٰ کا دین آ جاتا ہے. آپ کہوں کے اندر جاتا ہے انسان, مفت کے اندر کھانا کھاتا ہے, مفت میں کھاتا ہے نہیں کھاتا؟ بولے بھائی, مفت میں کھانا ملتا ہے؟ رہنا مفت ہے نہیں ہے؟ اس سے زیادہ اور کیا اللہ کا راستہ آسان ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے کتنی راستہ آسان کیا تاکہ اتباع میں حجت ہو جائے. کوئی شخص یہ نہ کہہ سکے کہ یا اللہ میں تو اس لیے خانقاہ نہیں گیا کہ میرے پاس تو کھانے کے لیے پیسے بھی نہیں تھے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ بھی میں خانقاہ والوں کے ذمے ڈالتا ہوں, وہ شیخ کے ذمے کہ وہ تجھے کھانا کھلائے گا, اس کی ذمہ داری ہے وہ تجھے کھانا کھلائے گا, وہ تیرے رہنے سہنے کا بندوبست کرے گا. لیکن کس طرح؟ اپنی مرضی کے مطابق, تیری مرضی کے مطابق نہیں. کیوں؟ کہ اللہ کو حاصل کرنا ہے, کچھ نہ کچھ مجاہدہ تو اختیار کرنا پڑے گا, کچھ نہ کچھ تو مجاہدہ اختیار کرنا پڑے گا. ایک دفعہ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کیا میرے والد صاحب تشریف لے گئے, تو حضرت نے کھانا بھجوایا. حضرت کیا معمول یہ تھا کہ حضرت بعض دفعہ آنے, اول تو حضرت کیا کا مزاج یہ تھا کہ جو آتا جو شخص حضرت آتے ہی اس کو اپنے یہاں کا معمول بتا دیتے. تو ایک دفعہ جب پہلی دفعہ میرا جانا ہوا حضرت کیا, میرے خیال دو یا تین دفعہ جانا ہوا, جب پہلی دفعہ جب ہم گئے والد صاحب کے ساتھ, تو حضرت نے شام کی چائے پر بتایا, فرمایا بھائی 12 بجے دوپہر, صبح 8 بجے ناشتہ ملے گا, 12 بجے دوپہر کا کھانا ملے گا, عشاء کے بعد شام کو عصر کے بعد چائے ملے گی, رات کا کھانا عشاء کے بعد ملے گا, اور اگر کسی سے یہ چھوٹ جائے تو باہر ہوٹل بہت ہے وہاں جا کر کے کھا لے. باہر ہوٹل بہت ہے وہاں جا کر کے کھا لے. لیکن محبت بھی پھر ایسی ہے, اللہ اکبر. تو والد صاحب کو کھانا بھجوایا, تو عدد کا معمول یہ تھا کہ کبھی خود بھی بیٹھ جاتے تھے اور کبھی یہ تھا کہ جب تک مہمان کھانا کھاتے رہتے تو حضرت وہاں ٹہلتے رہتے تھے, تو حضرت ٹہل رہے تھے. تو والد صاحب کے کچھ دوست آئے ہوئے تھے جاننے والے, تو والد صاحب نے ان کو بھی بلا لیا اور بٹھا لیا. اچانک حضرت کی نظر پڑ گئی, حضرت نے دیکھ لیا. حضرت نے خادم کو بلایا, فرمایا جا وہ کھانا اٹھا کر کے لیا. اب سوچے ہم اگر ہو تو ہم کیا سوچیں گے کہ یار کھانا کھاتے وقت انسان کے سامنے سے کھانا اٹھا لینا یہ تو کتنی بڑی بدتمیزی ہے. لیکن حضرت کو اصلاح کرنی تھی, اصلاح کرنی تھی. تو حضرت نے کیا فرمایا, خادم کو کھانا اٹھا کر لیا. کھانا اٹھ گیا, جیسے ہی اٹھا والد صاحب کہتے ہیں گھنٹی تو بج گئی خطرے کی کہ کچھ نہ کچھ تو گڑبڑ ضرور ہے. اسی بات خادم نے آ کر کہا کہ آپ کو حضرت نے بلایا, عدالت میں پیشی ہے. اب حضرت والد صاحب پہنچ گئے, جب پہنچے تو حضرت نے فرمایا کہ کھانا میں نے آپ کو کھانے کے لیے دیا تھا آریتن, یا آپ کو اس کا مالک بنا دیا تھا. والد صاحب نے فرمایا حضرت صاحب نے کھانے کے لیے دیا تھا. فرمایا آپ نے میری بغیر اجازت کے دوسروں کو کیوں اس میں شریک کیا, جب آپ مالک نہیں تھے تو اس کے اندر دوسروں کو شریک کیوں کیا آپ نے. والد صاحب نے فرمایا غلطی ہو گئی. اللہ والوں کیا کیا ہوتا ہے, اپنی غلطی تسلیم کر لے بس. اگر جس نے غلطی تسلیم نہیں کی کیوں سرا کی تو وہ مارا گیا. پھر سوال و جواب شروع ہو جاتا ہے. حضرت کیا ایک دفعہ ہمارے ایک ساتھی تھا مولانا محمد الیاس, کینیا کا رہنے والا تھا. تو اس نے بتایا کہ میں حضرت کیا پڑھنے کے لیے گیا. تو کہا جب میں پڑھنے کے لیے گیا تو اس وقت کہا کہ مجھے اسلام تو تھا لیکن اسلام کی الف بے بھی پتا نہیں تھی. کہا ہم چار بھائی گئے اور چاروں پریشد میں, اور کہا کہ ہم جا کر کے ہمیں ایک شخص ہندوستان سے گیا تھا کینیا, تو ہمارے والد صاحب نے کہا کہ میرے بچوں کو کچھ اسلام پڑھوا دو. تو انہوں نے کہا کہ میں ہردوئی کا رہنے والا ہوں, میرے ساتھ بھیج دے, وہاں مدرسہ ہے, میں داخل کرا دیتا ہوں وہاں پر. تو وہ لے آئے, لا کر کے کہنے لگا کہ ہمیں معلوم ہی نہیں تھا کچھ بھی. فرمایا کہ ہم چاروں بھائی کمرے کے اندر لیٹے تھے اور حضرت آ گئے اچانک. تو حضرت نے فرمایا آتے ہی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو ہم نے کہا وعلیکم السلام, ہم نے بھی جواب دے دیا. تو کہا کہ حضرت نے ہم سے مسافر کے لیے ہاتھ بڑھایا. تو کہا ہمیں اتنا بھی نہیں پتا تھا, ہم نے لیٹے لیٹے حضرت کی طرف ہاتھ ایسے بڑھا دیا. تو کہا حضرت کے ماتھے پر ایک ذرہ چکن بھی نہیں آئی. حضرت دوستو جس کو اللہ تعالیٰ کی ذات حاصل ہو جاتی ہے تو اللہ کے بندوں سے ایسی معافی کر, حضرت کے ماتھے پر ایک ذرہ چکن بھی نہیں آئی. حضرت واپس چلے گئے اور فرمایا کہ بھائی قاری صاحب دوست تھے, قاری امین حسن صاحب, فرمایا کہ بھائی ان کے رہنے کا انتظام کر دیجیے. تو کہنے لگا, خود اپنا واقعہ بتا رہا تھا, کہے گا ایک دن ناظم صاحب نے کہا کہ بھائی تم لوگ اپنا کمرہ جو ہے بدل لو. تو کہنے لگا کہ میرے اندر غصہ بہت تھا. تو کہنے لگا کہ میں نے غصے کے اندر کہا کہ کیا روزانہ آپ لوگوں نے مذاق بنایا ہوا ہے, کمرہ بدل لو, کمرہ بدل لو, آج اس کمرے میں, کل اس کمرے میں, پرسوں اس کمرے میں. تو کہا کہ میں نے غصے کے اندر جو الماری جس کے اندر سامان رکھتے تھے فوراً میں نے اٹھا کر کے اوپر سے نیچے پھینک دی, اور ناظم صاحب کو خوب شور شرابہ کیا اور حضرت کے خلاف بھی خوب شور شرابہ کیا. تو کہا میں غصے میں اتنا تھا کہ نہ بس مجھے کچھ نظر ہی نہیں آ رہا تھا. پر میں حضرت نکلے, حضرت نے دیکھا سامنے کہ میں شور کر رہا ہوں. حضرت اسی وقت واپس اندر تشریف لے گئے, حضرت چپ چاپ اندر تشریف لے گئے. کہا جب میرا غصہ ٹھنڈا ہوا تو میں نے سوچا کہ یار حضرت آئے تھے اور حضرت نے مجھے دیکھا بھی تھا غصے میں, حضرت واپس کیوں چلے گئے اندر. کہا کہ اب جو ہے میرا دل دھڑکنے لگا کہ یا اللہ حضرت گئے تو کیوں گئے. فرمایا وہ دن گزر گیا, اب میں ڈرتا رہا کہ حضرت اب بلائیں گے. اگلا دن گزر گیا, پھر حضرت نے نہیں بلایا. پورا دن میرا ڈر کے مارے میرا برا حال کہ حضرت اب بلائیں گے تو اب کیا حال ہوگا. فرمایا تیسرے دن حضرت نے مجھے بلایا, فرمایا تمہارے اندر اتنا غصہ ہے کہ تم غصے کے اندر اندھے ہو جاتے ہو. فرمایا پھر جو حضرت نے میری مالش کی, فرمایا کہ پھر کبھی مجھے غصہ نہیں آیا. اور آج اللہ تعالیٰ اس سے ایسا دین کا کام لے رہا ہے کہ یوگانڈا کے اندر ماشاءاللہ دو مدرسے چلا رہا ہے, وہ دو مدرسے چلا رہا ہے. اللہ تعالیٰ جو اللہ والوں کے ناز و نخرے برداشت کرتا ہے, اللہ تعالیٰ پھر اس سے دین کا کام ایسے لیتے. لیکن کیا عزت کی خانقاہ, تو اس نے کہا کہ ایک دفعہ میرے بھائی کی عادت یہ تھی کہ وہ رات کو کیا کرتا تھا, اپنا جو رضائی تھی اس کو ایسے گول کر کے لپیٹ دیتا, اور لپیٹنے کے بعد اس کے اوپر چادر ڈال دیتا, اور خود حضرت کیا مسجد تھی, مسجد کی دیوار کے ساتھ ایک چھوٹی سی گلی تھی, برابر میں ایک ہندو کا گھر تھا, اس کی دوستی ہو گئی ہندو کے لڑکے سے. تو جب ٹی وی دیکھنے کا وقت ہوتا تو کہا کہ میرا بھائی اس دیوار پر چڑھتا, چڑھ کر کے دیوار پار کرتا, دیوار پار کر کے چلا جاتا اور وہاں ٹی وی دیکھتا اور واپس آ جاتا. تو میں نے جا کر حضرت کو بتایا, حضرت نے کیا فرمایا, فرمایا تمہارے پاس کوئی ثبوت ہے اس کا, تمہارے پاس کوئی ثبوت ہے اس کا, اگر ہم جیسا ہوتا تو کیا کرتا. بلا اس کو کہا ہے, اسی وقت پٹائی شروع. حضرت نے فرمایا ثبوت ہے. انہوں نے کہا حضرت ثبوت کیا ہے, آپ رات کے ناظم کو کہہ دیجئے, وہ نگرانی کر لے گا. تو بھائی کو پتا چل گیا کہ بھائی گیا تھا, تو وہ بھائی یہ بچے کیوں باتیں کر رہے ہیں, آپ لوگ اوپر بیٹھے ہوئے پھر بھی کچھ نہیں کرتے. جو بچے ہیں یا تو اپنے ساتھ لائے تو ان کو چپ چاپ بٹھائے. بھائی کو پتا چل گیا, وہ اس رات گیا ہی نہیں. حضرت نے ناظرین صاحب کے ذمہ لگا دیا کہ آپ کی ذمہ داری, آپ دیکھیے یہ جاتا ہے یا نہیں. اس رات وہ گیا ہی نہیں. صبح حضرت نے ناظرین کو بلا لیا, ناظرین صاحب کو, فرمایا رات کو کہاں تھا, کہ حضرت اپنے بستر پر. حضرت نے ریاض کو بلا لیا, فرمایا تم تو کہتے تھے کہ جا رہا ہے, یہ وہاں جاتا ہے. ناظرین صاحب تو کہہ رہے ہیں یہ رات پر سو رہا تھا. فرمایا آئندہ خبردار, بغیر کسی ثبوت اور بغیر کسی دلیل کے میرے پاس کوئی شکایت لے کر کے نہیں آ رہا. کہا پھر اس کے بعد کبھی میرے اندر یہ ہمت نہیں ہوئی کہ میں بغیر ثبوت اور بغیر دلیل کے کبھی چلا جاؤں. تو پھر اتنے رگڑے جو کھائے گا اللہ تعالیٰ اس سے دین کا کام تو لے گا. تو حضرت کیا ایک ایک قدم پر سکھایا جاتا تھا, ایک ایک منٹ پر. ایک دفعہ جب سن 2000 میں دادی کا انتقال ہوا تو میں ہندوستان میں تھا, میں آ رہا تھا. اس سے پہلے میں نے حضرت کیا اطلاع کی کہ حضرت میں آپ کے یہاں 3 دن کا لیے وقت لگانا چاہتا ہوں. تو حضرت نے فرمایا کہ جب آپ آئیے گا تو اطلاع کر کے آئیے گا. حضرت کیا یہ نہیں تھا کہ جس کا منہ اٹھا چلا گیا, پہلے اطلاع کرو, اجازت لو, اجازت دینے کے بعد پھر حضرت کیا جانے کی اجازت تھی. ارے یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے, یہاں تو آزادی ہے ہی آزادی ہے. حضرت کیا کہتا, جب مجھے یہاں سے فون گیا کہ دادی کی طبیعت خراب ہے, پانی گر گیا, تو دادا نے فرمایا کہ بیٹا تم جلدی آ جاؤ. تو میں وہاں سے میں نے کہا حضرت کو اگر میں فون کروں گا, حضرت کو فون کرتا ہوں تو اتنا وقت نہیں ہے. خیر ٹرین پکڑ کے میں ہردوئی پہنچ گیا, وہاں سے میں مدرسے میں پہنچ گیا. اب جب مدرسے میں میں گیٹ پر پہنچا تو مجھے جو چوکیدار تھا وہ لے گیا, اس نے لے جا کر کے مجھے جو حضرت کیا ناظم صاحب جہاں بیٹھے تھے دفتر میں لے جا کے بٹھا دیا. انہوں نے جب ایک رجسٹر اٹھایا, پوچھا بھائی آپ کیا نام ہے, آپ کا والد کا نام کیا ہے, کہاں سے آئے, پاکستان سے, ویزا ہے, جی ہاں ہے. اچھا کتنے دن قیام کریں گے. میں نے کہا حضرت سے ملاقات کے لیے آیا ہوں. انہوں نے رجسٹر لکھا, فرمایا بھائی ان کو فلاں کمرے کے اندر پہنچا دو, فلاں مہمان خانے میں. میں بھی چلا گیا. میں کہا کیونکہ یہاں بولنے کا تو مجھے معلوم تھا کہ یہاں جو بولا وہ پھنس جائے گا, جو بولے گا وہ پھنس جائے گا. میں چپ چاپ چلا گیا. اب میں دل میں یہ سوچوں کہ اللہ حضرت کو کس طرح سے اطلاع ہو, کیونکہ مجھے نکلنا بھی تھا جلدی. تو تھوڑی دیر کے بعد عشاء کا وقت ہو گیا تو میں وضو کرنے لگا. تو یہاں تو نلکے لگے ہوئے, حضرت کیا نل پر اجازت نہیں تھی وضو کرنے کی, لوٹے رکھے ہوئے تھے. تو میں حسب عادت اپنا بیسن کے اوپر کھڑا ہوا اور اس کا دل کھولا اور وضو کرنا شروع کر دیا. ایک طالب علم آیا اور اس نے آ کر کے بیسن کا نل بند کیا, وہ بند کر کے اس نے کہا کہ لگتا ہے آپ نئے آئے, یہاں پر نل پر وضو کرنے کی اجازت نہیں ہے. وہ لوٹے رکھے وہ اٹھائیے پانی, وہ اٹھائیے اس میں پانی بھریے اور وہاں بیٹھ کر وضو کر لیجیے. اچھا میں نے کہا اگر کچھ کہا تو ابھی شامت عمل. میں جلدی سے لوٹا اٹھایا, میں نے کہا جی میں نیا آیا ہوں, ابھی مہمان آیا ہوں, لہٰذا مجھے یہاں کے معمولات کی اطلاع نہیں ہے, معلوم علم نہیں ہے, اس لیے میں لوٹا اٹھایا وضو کیا نماز پڑھی. اس میں میں حضرت کو علم ہو گیا, حضرت نے مجھے بلا بھیجا, میں گیا جا کر کے حضرت سے ملا تو حضرت نے فرمایا آپ نے اطلاع کیوں نہیں کی. میں حضرت اس طرح سے اچانک دادا کا فون آیا اور ایسی ایسی دادی کی طبیعت خراب ہے, لہٰذا دادا نے فرمایا آپ سے دعا کروا لوں اور فوراً واپس آ جاؤں. تو حضرت کی محبت دیکھیے, حضرت نے اسی وقت عالم صاحب کو بلایا, میں نے دادا سے محبت کا لادا اس وقت لگا کہ حضرت نے اسی وقت عالم صاحب کو بلایا اور بلا کر کے فرمایا کہ بھائی دیکھو یہ حکیم صاحب کے پوتے ہیں, نسبت سے تھا نا, ورنہ ہماری کیا حیثیت تھی, ہم جیسے کہ ہم سے کروڑوں لوگ جیسے اونچے اور اعلیٰ وہاں پہنچتے ہیں, لیکن نسبت کی وجہ سے فرمایا کہ ناظم صاحب جائیے بکری کا گوشت چاہیے اور وہ پکوائیے. فرمایا کہ بیٹا تم رات کو آئے ہو, وہاں تھانے میں جا کر کے کچھ لکھت پرکھ بھی کرنی پڑتی ہے. فرمایا آپ وہ کیسے ہوگی, تو ناظم صاحب نے کہا حضرت فلاں قاری صاحب ہیں, ان کے اچھے تعلقات ہیں, ان کو بھیج دیجیے. حضرت نے ان کے ساتھ بھیجا وہاں لکھت پرکھ کے لیے. جب میں واپس آیا تو حضرت نے پوچھا کہ آپ کو دلی آپ کا جہاز کب ہے, میں کہا حضرت کل صبح 10 بجے. تو حضرت نے فرمایا اس کا مطلب آپ کو رات میں روانہ ہونا پڑے گا. میں کہا جی حضرت. تو حضرت نے اس وقت کہا فون لا, فلاں فرمایا فلاں صاحب کو فون ملا, فون ملایا گیا. جب فون ملایا تو حضرت نے ان سے کیا فرمایا, فرمایا کہ آپ مجھ سے یہ کہتے تھے کہ میں نے آج تک آپ سے کوئی کام نہیں کہا, لیکن آج ایک کام پیش آیا میں آپ سے کہہ رہا ہوں. تو کہا حکیم اختر کے پوتے آئے ہیں, ان کو یہاں سے دلی جانا ہے, ان کے لیے سیٹ کروا دیجیے. وہ صاحب 10 منٹ کے بعد ٹکٹ آ گیا, وہ 10 15 منٹ کے بعد ٹکٹ آ گیا. تو میں نے سوچا کہ یار حضرت نے میرے ساتھ اتنا محبت کا معاملہ کیا, میں شرم سے گڑا جاؤں کہ اللہ میرے ساتھ یہ معاملہ. تو میں نے سوچا کہ میں کچھ ہدیہ حضرت کو پیش کر دوں. میں یہ بتا رہا ہوں کہ اللہ والے گناہگاروں سے کس طرح محبت کرتے. تو میں نے سوچا کہ میں ہدیہ پیش کر دوں. میں نے کچھ جیب کے اندر کچھ رقم ڈالی, اب یاد نہیں کہ کتنی تھی, میں نے وہ رقم جیب میں ڈالی, لفافے میں بند کی. میں نے سوچا جا کر حضرت کو یہ ہدیہ دے دیتا ہوں. اب دینے کے لیے جب میں پہنچا تو سلام کر کے میں چپ چاپ بیٹھ گیا. حضرت اس وقت علیل تھے, تو حضرت نے خادم سے فرمایا بھائی وہ جو میری باسکٹ ہے وہ اتارنا. جب باسکٹ اتاری تو حضرت نے اس میں سے ایک جیب میں سے لفافہ نکالا, فرمایا بیٹا یہ رکھ لو اور سفر میں یہ تمہارے کام آئے گا. میں نے کہا ڈرائیو اگر اب تم نے دیا تو لینے کے دینے پر جائیں گے. حضرت فرمائیں گے اچھا ابھی فوراً فوراً نقد نقد, ادھر لیا ادھر دیا, کیونکہ حضرت کیا معمول تھا کہ ادلا بدلا نہیں, بعد کی بات بعد میں, کیونکہ حضرت کو اللہ تعالی نے جو نظم عطا فرمایا تھا. شاہ عبد الغنی صاحب پھلپور رحمتہ اللہ علیہ فرماتے کہ اگر بادشاہت مل جاتی تو حضرت بادشاہت بھی چلا لیتے, اتنا نظم اللہ تعالی نے عطا فرمایا تھا. تو دوستو اللہ والے جتنا گناہگاروں سے محبت کرتے اتنا کسی سے نہیں کرتے. حضرت سلطان ابراہیم ابن اعظم رحمتہ اللہ علیہ نے دیکھا راستے میں جا رہے تھے, دیکھا کہ ایک شخص شراب پی گئے کر کے راستے میں پڑا ہوا ہے اور اس نے قے کی ہوئی ہے. سلطان ابراہیم ابن اعظم رحمتہ اللہ علیہ رک گئے. رکنے کے بعد دیکھا کہ اس شخص نے قے جو کی ہوئی ہے, دل کے اندر یہ خیال آیا کہ میرا اللہ کا بندہ تو ہے, اگر قے کی لیے شراب پیے تو کیا ہوا. فرمایا پانی لائے, پانی لا کر کے اس کی قے دھوئی. اپنی قے دھونا آسان ہے, دوسرے کی قے دھونا بہت مشکل ہے. آسان ہے مشکل ہے. دھوئی, دھونے کے بعد اس کا چہرہ دھلایا. چہرہ دھلانے کے بعد جب اس کو پانی لگا تو اس کو ہوش آ گیا. جب اس کو ہوش آیا اور اس نے دیکھا کہ سلطان ابراہیم ابن اعظم رحمت اللہ علیہ, تو رونے لگا. اس نے کہا حضرت مجھ جیسے شرافی کے پاس آپ جیسا اللہ کا ولی؟ فرمایا میں نے سوچا تو اللہ کا بندہ ہے, میں گزر رہا تھا تو کہہ کر کے یہاں پڑا ہوا تھا, تیرے اوپر مکھیاں بھن بھنا رہی تھی, میں نے تیری قید انتصاف کی اور کیا کیا ہے. یہ واقعہ کسی کتاب سے نہیں, اللہ مالوسی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر الماری میں لکھا ہے کہ اسی رات خواب کے اندر حضرت سلطان ابراہیم ابن اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ کی طرف سے الہام ہوا کہ اس نے کہا حضرت مجھے ابھی توبہ کرا دیجئے. حضرت نے فرمایا لاؤ ابھی توبہ کرا دیتا ہوں. اسی وقت بیعت کیا اور توبہ کرا دی. اسی وقت الہام ہوا کہ اس زمانے کے جو سب سے بڑے اولیاء ہے اللہ تعالیٰ نے اس کا نام ان اولیاء کے درجے کے اندر شامل کر لیا. سلطان ابراہیم ابن اعظم رحمۃ اللہ علیہ پریشان کہ اللہ نہ اس نے ابھی تو توبہ کی, نہ اس نے نماز پڑھی, نہ روزہ رکھا, نہ حج کیا, کچھ بھی تو نہیں کیا اس نے, اتنا بڑا مقام اللہ تعالیٰ نے ادا فرما دیا. رات کو خواب میں اللہ تعالیٰ کی زیارت ہوئی, خواب میں اللہ تعالیٰ کی زیارت ہوئی. اللہ آج لوگ کیا کہتے ہیں, حضرت ہمیں وہ ذکر بتایا جائے جس سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہو جائے, ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جائے. تو دوستو دادا نے کیا فرمایا, فرمایا اگر زندگی متبع سنت ہے تو سمجھو ہر وقت دیدار ہو رہا ہے, اور فرمایا اگر زندگی متبع اتباع سنت سے خالی ہے, اتباع سنت نہیں ہے, تو فرمایا روزانہ رات میں اگر دیدار نصیب ہو رہا ہے تو فرمایا پھر بھی تم کیا ہو. عبداللہ ابن ابی کیا تھا بولو بھائی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتا تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رہتا تھا, لیکن کیا تھا, دل سے ساتھ نہیں تھا, دل سے ساتھ نہیں تھا. اور صحابہ اکرام کی رضوان اللہ علیہ مجمعین میں سے بعض ایسے تھے جنہوں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی زندگی میں ایک دفعہ یا دو دفعہ دیکھا حجۃ الوداع کے موقع کے اوپر, اللہ نے ان کو کیا مقام عطا فرمایا کہ رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ. کس وجہ سے, کہ اپنے دل کو پاک و صاف کر کے پھر ایمان لانے کے بعد انہوں نے نبی کو دیکھا تو اللہ نے یہ رتبہ عطا فرمایا. عبداللہ ابن ابی نے پوری زندگی گزار دی لیکن رہا منافق کا منافق, اور منا بھی کس کے اوپر, نفاق کے اوپر مرا. تو دادا نے کیا فرمایا, فرمایا یہ تو ہر بندے ہر انسان کی خواہش ہے کہ مجھے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت نصیب ہو, لیکن فرمایا اس سے زیادہ ضروری اور لازم کیا ہے, فرمایا اتباع سنت, فرمایا اتباع سنت اس سے زیادہ ضروری ہے. یہ کس بات, تو سلطان ابراہیم ابن اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ تعالیٰ کی زیارت کی, پوچھا ہے اللہ اس نے تو کوئی عمل بھی نہیں کیا اور آپ نے اس کو اس مقام تک پہنچا دیا, تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, یا ابراہیم انت غسلت وجهه لیدی, تو نے اس کا چہرہ دھویا میری وجہ سے کہ میرا اللہ کا بندہ ہے, فغسلت قلبه لیدی, تو میں نے اس کا دل دھو دیا تیری وجہ سے کہ میرا ابراہیم جس کا دل دھو رہا ہے, میرا ابراہیم جس کا چہرہ دھو رہا ہے میں اس کا دل کیوں نہ دھو دوں. اور دادا نے فرمایا جس کا دل اللہ تعالیٰ دھو دے اس کے دل میں پھر کہاں گناہ باقی بچے گا, بچے گا کچھ. تو دوستو جس طریقے سے ڈاکٹر اگر مریض سے نفرت کرنے لگے تو مریض کا علاج ہوگا, کہ تجھے تو ایڈس ہے بھائی, تجھے کہا تیرا علاج میں کہاں سے کروں گا, اگر تیری بیماری مجھے لگ گئی تو میں کیا کروں گا, تو مریض کیا کہے گا, ارے تو پھر ڈاکٹر بنا کیوں تھا. تو دوستو جتنا ڈاکٹر محبت نہیں کرتا اس سے زیادہ شیخ محبت کرتا ہے. انسان سوتا رہتا ہے لیکن شیخ راتوں سے اٹھ کر کے اپنے مریدین کے لیے مانگتا ہے, شیخ ہر مناجات کے اندر مریدین کے لیے مانگتا ہے. دنیا کے اندر صرف دو رشتے ایسے ہیں جو چاہتے ہیں کہ میرا ماتحت مجھ سے آگے نکل جائے, ایک رشتہ ماں باپ کا کہ ماں باپ کیا چاہتے ہیں کہ اولاد ہم سے آگے نکل جائے, اور دوسرا رشتہ شیخ کا ہے کہ شیخ کیا چاہتا ہے کہ میرا مرید مجھ سے آگے چلا جائے. مجھ سے آگے بڑھ جائے. ورنہ دنیا کے ہر رشتے کے اندر حسد ہے کہ یار یہ مجھ سے آگے کیسے نکلا. اس کی ٹانگ پکڑ کر کھینچ لیتے. ایک لطیفہ یاد آ گیا کہ جہنم کے اندر بہت سارے گڑے بنے ہوئے تھے, بہت سارے گڑے بنے ہوئے تھے, ہر ایک پر ایک فرشتہ کھڑا تھا, ہر قوم کا ایک تھا. تو اس پر ایک فرشتہ کھڑا تھا. جب وہ قوم والا اوپر نکلنے لگتا تو فرشتہ جو تھا اوپر سے کیا کرتا تھا, ڈنڈا مارتا اور نیچے گرا دیتا. تو اہل پاکستان کا بھی ایک گڑا تھا, اس پر کوئی فرشتہ نہیں تھا. تو ایک فرشتے نے دوسرے سے پوچھا کہ یار یہ کیا معاملہ ہے کہ ہر گڑے کے اوپر ایک فرشتہ کھڑا ہے, یہاں کوئی بھی نہیں ہے. اس نے کہا یار ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ جو چڑھتا ہے دوسرا اس کی ٹانگ خود ہی کھینچ لیتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو جہنم سے نجات عطا فرمائے. یہ تو صرف لطیفہ تھا تاکہ نیند اڑ جائے صرف, ورنہ اللہ تعالیٰ مجھے, میری اولاد کو, آپ کو, آپ کی اولاد کو, ہمارے دوستوں کو, ان کی اولاد کو, اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم سے پناہ عطا فرمائے. دوستو یہ آج دنیا کے اندر 70 دفعہ دھو کر کے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے. 70 دفعہ دھونے کے بعد اس کو نازل فرمایا ہے. جو آج 70 دفعہ نہ چھڑی ہو, 70 گنا زیادہ تیز ہو, اس آج کا کیا حال ہوگا, اس آگ کا کیا حال ہوگا. آج ہم ایک سیکنڈ, چند سیکنڈ کے لیے, 2-3 سیکنڈ کے لیے اپنی انگلی آگ پر برداشت نہیں کر سکتے. ایک موم بتی جلا لے, اگر ماچس جلاتے اور جلتے جلتے یہاں تک پہنچ جائے انگلی کے کونے تک تو کیا کرتے, ہاتھ کھٹک دیتے فوراً. دیکھتا یا نہیں دیکھتا انسان, کیوں تبعی طور کے اوپر. دوستو وہ 70 گنا سارا تیز ہے وہ آگ. اسی لیے کیا دعا سکھلائی, اللہم انی اعوذ بکا من النار وما قرب الیہا من قول وعمل, کہ اللہ میں پناہ چاہتا ہوں کس سے, جہنم سے اور ہر اس عمل سے جو مجھے جہنم تک پہنچا دے. اور واسألک الجنۃ وما قرب الیہا من قول وعمل, اور میں ہر اس عمل کا سوال کرتا ہوں جو مجھے جنت تک پہنچا دے, اور ہر وہ عمل میں چاہتا ہوں یا اللہ جو مجھے جنت سے, ہم سب کو جنت سے قریب کر دے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت سے پناہ بھی عطا فرمائے اور جنت کے اندر داخلہ بھی عطا فرمائے اور اپنا دیدار بھی عطا فرمائے, کیونکہ جنت کے اندر اللہ تعالیٰ کے دیدار سے بڑھ کر کوئی نعمت دوستو دنیا کے اندر نہیں ہے. دنیا کے اندر کیا, جنت کے اندر بھی نہیں ہے. کہ جس وقت حضرت شاہ عبد الغنی صاحب پھلپوری رحمتہ اللہ علیہ کیا فرماتے تھے کہ حکیم اختر, جس وقت اللہ تعالیٰ اپنا دیدار نصیب فرمائیں گے اس وقت اہل جنت جنت بھی بھول جائیں گے, اہل جنت جنت بھی بھول جائیں گے. وہ ہے سامنے نظام حواس برہم ہے, وہ ہے سامنے نظام حواس برہم ہے, نہ آرزو میں سکت ہے نہ عشق میں دم ہے. وہ ہے سامنے نظام حواس برہم ہے, نہ آرزو میں سکت ہے نہ عشق میں دم ہے. انسان اللہ تعالیٰ کو دیکھتے ہی رہے گا. پھر حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اپنی زیارت نصیب فرمائیں گے تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے کیا فرمایا, فرمایا رسول اللہ اگر ہم لوگ آج کسی کو دیکھنے کے لیے چلے جائیں تو کتنی دھکم پیل ہوتی ہے کہ ہر انسان ایک دوسرے کو دھکا دے کر کے چاہتا ہے کہ میں کسی اللہ والے کو دیکھ لوں. تو اللہ تعالیٰ کی زیارت کے لیے تو آدم علیہ السلام سے لے کر کے قیامت تک کے لوگ ہوں گے. تو یا رسول اللہ وہاں کتنی دھکم پیل ہوگی. تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا, اللہ تعالیٰ ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے, کروڑوں بے شمار درود و سلام ہو ہمارے نبی کے اوپر. اور ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کیا جواب ارشاد فرمایا, فرمایا ہے صحابہ جب تم چاند دیکھتے ہو تو کیا تمہیں تھکم پے کرنی پڑتی ہے یا اپنے گھر بیٹھے دیکھ لیتے ہو. صحابہ نے فرمایا رسول اللہ گھر بیٹھے دیکھ لیتے. فرمایا اللہ کا دیدار بھی ایسے ہی ہوگا, گھر بیٹھے اللہ کا دیدار ہوگا. تو دوستو جب محبت شدید سے اشد ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ جنت عطا فرمائیں گے. تو اور آخر کے اندر یہ دعا کر لیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت کے اندر اپنے دیدار سے محروم نہ فرمائے, کسی ایک مسلمان کو بھی اللہ تعالیٰ اپنے دیدار سے محروم نہ فرمائے, اور جہنم سے ہم سب کو بنا عطا فرمائے. مجھے, میری اولاد کو, آپ کو, آپ سب کی اولاد کو, ہمارے دوستوں کو, ہمارے عزیز اقربا کو, ہمارے رشتے داروں کو اللہ تعالیٰ کسی ایک کو بھی جنت سے محروم نہ فرمائے, اور جہنم سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو پناہ عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.